نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. محترم حضرات، آیت کے اس ٹکڑے سے متعلق میرا کئی ہفتے سے بیان چل رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کر دو اور مستحقین کو ادا کر دو. ہے تو اتنا سا جملہ، لیکن اس کے اندر سمندر بھرے ہوئے ہیں، علوم کے سمندر بھرے ہوئے ہیں، جن کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجلسوں کے اندر ذکر کی ہے. خدا سے کے طریقے پر آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ امانت کا مفہوم شریعت اسلامیہ میں، یعنی قرآن اور حدیث میں، بہت وسیع ہے، اتنا محدود نہیں ہے کہ جتنا ہماری اردو کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا مفہوم بے انتہا وسیع ہے. اسی وسیع مفہوم کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے اب تک بیان کی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ سب امانت ہیں بندوں کے اوپر، لہذا اللہ نے یہ امانت جو ہمارے سپرد کی ہے احکام کی صورت میں، ہم پر لازم ہے کہ جوں کا توں ان کو ادا کر دیں، جس حال میں بھی ہو سکتا ہے اس کو ادا کر دیں. اور اس کے بارے میں میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ کر سنائی تھی. اسی وسیع مفہوم کے اندر یہ بھی داخل تھا کہ یہ حکومت، حکمرانی، یہ حکومت کے عہدے اور اس کے منصب، یہ افسری جو دفتروں کے اندر چلتی ہے، یہ بھی امانت ہے، اللہ کی جانب سے یہ امانت ہے کہ قوم کی خدمت کرو جو اس امانت کے ذریعے تم کر سکتے ہو. پھر اس خدمت کرنے کے اصول اور طریقے بھی بیان کر دیے گئے ہیں کہ قوم کی خدمت حکمراں کس طریقے سے کریں. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث میں تو بہت تفصیل سے، لیکن چونکہ یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے، میں نے اس لیے اس کو نہیں چھیڑا تھا. میرا مقصود تو صرف اتنا ہی تھا کہ جتنے بھی حکمرانی کے منصب ہیں، حکومتیں ہیں، وزارتیں ہیں، صدارتیں ہیں، چاہے وہ پورے ملک کی ہوں یا وہ کسی ایک شعبے کی ہوں، وہ سب کی سب امانتیں ہیں اللہ کی جانب سے جو ان خاص بندوں کے سپرد کی گئی ہیں. ان امانتوں کو جوں کا توں ادا کر دینا چاہیے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان امانتوں کے سپرد کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ امانت ادا کر دینا چاہیے. یہ میں اس سے پہلے ہفتے میں بیان کر چکا ہوں. اس کا وسیع مفہوم ذرا اور دیکھیے کیسا ہے کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنا شوہر، یہ بھی امانتیں، یہ اللہ کی جانب سے امانتیں ہیں جو اس نے عطا کی ہیں ہر بندے کو. اور شوہر کی حکمرانی ہوتی ہے گھر کے اوپر، یہ حکمرانی امانت ہے. اسی طریقے سے باپ کی حکمرانی ہوتی ہے اولاد پر، یہ بھی امانت ہے، یعنی اولاد بھی امانت ہے. اسی طریقے سے ماں کی حکمرانی جتنی بھی ہو وہ اولاد پر ہوتی ہے اور بڑا حق ہے ماں کا. یہ اولاد ماں کے لیے امانت ہے. اسی طرح شوہر جو کچھ مال لاتا ہے اپنے گھر میں اور وہ خرچ کے لیے اپنی بیوی کو دیتا ہے یہ بھی امانت ہے. اور ان سب کے طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ ان امانتوں کا حق کس طرح ادا کیا جائے. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث میں تو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ. چنانچہ پہلے میں اس کو لیتا ہوں کہ شوہر کے اور مرد کے ذمہ داری ہے اپنے گھر کے اوپر جس میں زوجہ بھی ہے اولاد بھی ہے اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کا وہ کفیل بنا ہوا ہے. یہ سب امانت ہے. اس امانت کا حق ادا کرنا چاہیے. کیا حق ادا کرے وہ اس امانت کا کس طریقے سے کرے مختصراً اتنا سمجھ لیجیے کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بے وجہ بیوی کو تکلیف پہنچائے. وجہ کے بغیر تکلیف پہنچانا بیوی کو جائز نہیں. شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو باوجود قادر ہونے کے بھوکا مارے. اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ باوجود قدرت کے اپنی بیوی کو ننگا اور برہنہ پھرائے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے چہرے پر مارے یا سر پر مارے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بری بری غلیظ قسم کی گالیاں دے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے محابہ چھوڑ دے اور شریعت اسلامیہ اور اللہ تعالی کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کرنے کے لیے چھوڑ دے. جائز نہیں. اگر ایسا کرے گا خیانت کرے گا. اس امانت میں خیانت کرے گا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ابو داؤد شریف کی حدیث میں موجود ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ما حق المرأة علی الرجل, ذرا بتائیے کہ مرد کے اوپر عورت کے کیا کیا حقوق ہیں. یہ حقوق امانت ہیں. آپ نے جو کچھ فرمایا وہ وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کر دیا. فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ, بھوکا نہ مارو. جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ, برہنہ نہ رکھو. اور فرمایا کہ اس کو بری بری اور غلیظ باتیں نہ کہو. ولا یقبح, کیا قبیح قسم کی بری بری باتیں نہ کہو. اور فرمایا کہ چہرے پر نہ مارو. اول تو مارو ہی نہیں, لیکن اگر مجبوری پیش آ جائے جس کی حد شریعت نے مقرر کی ہے اس وقت مارو لیکن چہرے پر نہ مارو. اور اگر مارو بھی تو ایسا نہ مارو کہ جو سخت ہو, بلکہ معمولی مار مارو جیسا کہ حدیث شریف میں, ایسی مار کہ جس کا نشان بدن پر نہ پڑو. ایسی مار مارو کہ جس سے اس کے جسم کو کوئی یعنی جسم میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. تو چہرے پر نہ مارو, سر پر نہ مارو, اور اگر ضرورت پڑ جائے مجبوراً مارنا پڑے تو ان دو جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ معمولی مار مار لو. یہ اس حدیث کے اندر آیا. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ کہ جن صورتوں میں اپنی بیوی کو مارنا جائز ہو جاتا ہے لیکن وہ مار بھی معمولی، وہ اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، بس اس کو مختصراً اتنا سمجھ لیجیے کہ اگر وہ نماز پڑھنے سے جی چرائے، ذرا خیال فرمائیے، اور تو پہلا فریضہ ہے شوہر کا کہ اسے سمجھائے، خوب سمجھائے. عام طور پر عورتوں کو جب سنجیدگی سے سمجھایا جائے تو وہ مان جاتی ہیں، اور اگر شروع سے ہی ان کے اوپر بم برسا دیے جائیں وہ کبھی نہیں مریں گی، مانیں گی مانیں گی نہیں. قرآن کریم نے یہ ترتیب بیان فرمائی ہے کہ پہلے سمجھاؤ، سمجھنے سے مان جاتی ہیں ٹھیک ہے، مقصود حاصل ہو گیا، اور اگر اس سے بات نہیں آتی تو پتہ چلا کہ مزاج میں کچھ کجی ہے. فرمایا کہ اب ان کو الگ چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ نہ ڈیٹو، ان کے بستر الگ کر دو. یہ سزا عورت کے اوپر بڑی سخت ہوتی ہے. اگر اس سے مان جائے فبیحا، اگر نہیں مانتی تو معلوم ہوا کہ اب یہ جوتوں سے ماننے والا بھوت ہے، جوتوں سے بھاگنے والا بھوت ہے. فرمایا وضربوہن، اب مارو. لیکن اسی طرح جو حضور نے فرما دیا، اتنی ترتیب کے بعد پھر فرمایا کہ مار سکتے ہو. نمازیں نہیں پڑھتی، مارنے کا حق ہے. ناپاک پھرتی ہے، غسل نہیں کرتی، سمجھائیے. مان جائے فبیحا، ورنہ پھر آخری درجے میں مارنے کا حق ہے. شوہر کا اچھی باتوں میں کہنا نہیں مانتی، سمجھائیے، آخر میں پھر مارنے کا حق ہے. اور بھی چند چیزیں ہیں، چند مسئلے ہیں جہاں پر مارنے کا حق شریعت نے دیا ہے، مگر اس ترتیب سے دیا ہے. تو حضرت یہ ایک امانت ہے اللہ کی. اب بتائیے ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو صاحب امانت نہیں؟ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو زوجہ بھی عطا فرمائیے محض اپنے فضل و کرم سے، ہم میں سے ہر ایک کو اولاد بھی عطا فرمائیے محض اپنے فضل و کرم سے. یہ اولاد جو ہے یہ بھی امانت ہے اللہ کی جانب سے، اس امانت کا حق ادا کرو اور پوری طرح اسے اللہ کے سپرد کر دو جس طرح اس نے ادا کرنے کا حکم دیا. اولاد کے سلسلے میں بہت لمبی تفصیل ہے، میں دو لفظوں میں اس کو آپ کے سامنے بتائے دیتا ہوں کہ اولاد کا یہ حق ہے باپ کے اوپر کہ اس کی جسمانی اور روحانی تربیت کا پورا پورا خیال رکھ کے انتظام کرے. یہ مختصر میں نے بتا دیا، جسمانی تربیت اور روحانی تربیت، اس کے اندر بہت سے مضامین آ گئے. جسمانی تربیت کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنی اولاد کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، کپڑے لتے کا، اور یہ بستر اوڑھنے بچھانے کا انتظام کریں، موسم کے مطابق انتظام کریں. اگر بیمار ہو جائے تو اس کی دوا علاج کریں، اس کو جسمانی تکلیفوں سے محفوظ رکھنے کی پوری پوری تدبیر کریں. ایسی چیزیں جو اس کی صحت کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں ان سے ان کو بچائیں، اور ایسی چیزیں جن سے ان کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے، یعنی جفا کشی کے کام، ورزش کے کام، یہ ان کو عادت ڈالیں. یہ باپ کی ذمہ داری ہے جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تفصیلات تو بہت ہیں، بس دو لفظوں میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانے کی تدبیر بھی کرے، انتظام بھی کرے اور دعا بھی کرے. یہ مختصر ہے. ہمارے لیے المیہ یہ کہ ہم جسمانی تربیت کا تو پورا پورا اہتمام کر لیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اتنا اہتمام کر لیتے ہیں کہ شاید ہی کوئی اور کرے، لیکن روحانی تربیت، اس کے ایمان کی تربیت، اس کے عقائد کی صحیح تربیت، اس کے اعمال کی تربیت، اس کے اخلاق و کردار کی تربیت اور اسی طریقے سے روحانی تعلق جن جن چیزوں سے ہے ان کی تربیت، اس سے ہم یکسر غافل ہیں. ہم اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں. ہم یہی باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ نے یہ حق ڈالا ہے، حالانکہ یہ حق ہے. ظاہری بدن کی، جسمانی ظاہری جسم کی پوری پوری تربیت ہو، اسی طریقے سے روح بھی غذا چاہتی ہے. جس طرح ہمارا جسم غذا چاہتا ہے اور اس کے بغیر نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ اس کے بغیر اس میں طاقت و قوت آ سکتی ہے، اسی طریقے سے ہماری روح بھی غذا چاہتی ہے کہ اس غذا کے بغیر ہماری روح زندہ نہیں رہ سکتی، مر جائے گی، اور اگر زندہ رہے گی تو کمزور ہو جائے گی. ایسی کمزوری آئے گی کہ روح کچھ دنوں کے بعد محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر روح میں تازگی ہے. تو جس طریقے سے جسمانی غذا ہے اور اسی پر بدن قائم رہتا ہے اور صحت مند رہتا ہے، اسی طریقے سے روح کی بھی غذا ہے کہ اس کے بغیر روح نہ تو بالیدگی اور نشو و نما حاصل کر سکتی ہے اور نہ طاقت و قوت حاصل کر سکتی ہے، مر جائے گی. یہ ایک مستقل موضوع ہے جو کسی اور وقت انشاءاللہ عرض کر دوں گا اگر زندہ رہا. یہاں تو بس مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ روح غذا چاہتی ہے. وہ غذا اگر بر وقت مل جائے، وہ فرحت و انبساط، وہ سرور، روحانی سرور حاصل ہوتا ہے کہ جس کو بندہ ہی محسوس کر سکتا ہے. وہ لطف اور وہ ذائقہ روح کے اندر آتا ہے کہ جس کو بندہ ہی محسوس کر سکتا ہے. اگر وقت پر وہ غذا نہ ملے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو روح کمزور پڑ جائے گی اور رفتہ رفتہ کمزوری کے بعد وہ مردہ ہو جائے گی. روح کی غذا ہے وہ اعمال، وہ اخلاق اور وہ عقائد جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے ہر مومن کو دیے، وہ روح کی غذا ہے. سب سے بڑی غذا روح کی ہے پنج وقتہ نماز. جو اس کا پابند نہیں یا بالکل ہی نہیں پڑھتا اس کی روح مردہ ہے، اگرچہ جسم اس کا ٹھیک ہے لیکن روح مردہ ہے. جب اذان ہوتی ہے فجر کی یا کسی اور نماز کی، مومن کی روح سے آواز اٹھتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے کہ مجھے اب بھوک لگی ہے، مجھے غذا دے نماز کی. اگر وہ نیک بندہ اس کو بر وقت غذا دے دیتا ہے کہ مسجد چلا آتا ہے، وہاں پر جماعت سے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اس کو غذا مل گئی، یقین رکھیے دن بھر اس قدر خوش و خرم رہے گا اور اس قدر سرور و انبساط اس کو حاصل ہوگا کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اور جب جیتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا جس کا حاصل یہی ہے کہ اگر اس نے صبح کو یہ نماز وغیرہ پڑھ لی تو دن بھر وہ بڑا نشاط کے اندر رہے گا، بڑے سرور اور فرحت کے اندر رہے گا. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ كَفْلَان، ورنہ دن بھر طبیعت اس کی مرجھائی رہے گی اور سست رہے گا، کام کرنے کو دل نہ چاہے گا. روح کو غذا مل گئی، سمجھ لیجئے کہ اب روح نے اپنا کام شروع کر دیا. روح کو غذا نہیں ملی، پڑا رہا، روح کے اندر کمزوری آ گئی. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کو 5 مرتبہ غذا چاہیے 24 گھنٹے میں. اس غذا کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض کر دی. یہ روح کی غذا ہے جس سے وہ زندہ رہے گی، زندہ ہی نہیں بلکہ طاقت رکھے گی. یہ 5 وقت کی نماز یہ روح کی غذا ہے، اس کے بغیر روح کے اندر مردنی چھا جائے گی. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کو قوت پہنچانے کے لیے بھی کچھ غذائیں ہیں. یاد آ گئی ایک روایت، اس لیے عرض کر رہا ہوں، روح کو قوت پہنچانے کے لیے بھی کچھ غذائیں اللہ نے مقرر فرمائی کہ اگر کمزوری ہو جائے تو پھر یہ غذا دو، یہ غذا دو، یہ غذا دو. چنانچہ ذکر اللہ، اللہ کا نام زبان سے لینا دل کی حضوری کے ساتھ، یہ روح کے لیے مقوی ہے، بہترین ٹانک ہے اس کا، بہترین خمیرہ ہے اس کا ذکر اللہ. حدیث شریف میں آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام خود کرتی تھی. گھر کا کام کیا تھا؟ چکی پیستی تھی اور آٹا گھر میں پیسا کرتی تھی چکی سے. جی ہاں. اور کیا کام تھا؟ کہ مشکیزے میں پانی بھرا کرتی تھی. اور کام تھا اپنا اور بچوں کا اور اپنے شوہر کی خدمت کا. تھک گئی، پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے ہیں جنہیں آپ تقسیم فرما رہے ہیں مسلمانوں، حاضر ہو گئی کہ آپ سے غلام طلب کر لیں، کوئی خادمہ طلب کر لیں. لیکن آپ اس وقت موجود نہ تھے، چلی گئی. جب آپ گھر میں تشریف لایا تو پتہ چلا کہ فاطمہ آئیں. آپ رات میں پہنچ گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچ گئے. دونوں میاں بیوی گھر میں موجود تھے، لیٹے ہوئے تھے اپنے اپنے بستر پر، بس ان دونوں کے درمیان جا کر بیٹھے. دریافت کیا کہ کیوں آئی تھی، کیا کام تھا، بتایا. شوہر نے بتایا، وہ تو اپنے شرم سے بتا نہ سکی کہ اس مقصد سے آئیں کہ یہ خادمہ مل جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں سہولت پیدا ہو. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، خادموں سے بہتر چیز نہ بتاؤں. وہ یہ ہے کہ جب تم بستر پر لیٹنے کے سونے کے لیے لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. کیوں جناب، یہ کہاں سے آ گئی بات؟ لینے گئی تھی خادم کو اور یہ عظیم تحفہ مل گیا. یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ اس تسبیح فاطمی کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے, تاثیر رکھی ہے, کہ یہ اتنی قوت پہنچاتی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں دس خادموں کی قوت اس کے اندر آ جائے گی. چنانچہ تجربہ یہی ہے کہ اگر بیمار اور کمزور لوگ اور بوڑھے لوگ اس کے اوپر پابندی کریں, ایسی قوت پیدا ہوتی ہے ان کے اندر کہ انہیں خود حیرت ہوتی ہے. یہ نسخہ ہے کمزوروں کے لیے اور بیماروں کے لیے کہ پانچوں وقت بھی تسبیح فاطمی پڑھیں. اس کو تسبیح فاطمی اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو یہ سکھائی تھی. پانچوں وقت تسبیح فاطمی پڑھیں اور رات کو بستر پر جب لیٹیں تو اس وقت بھی تسبیح فاطمی پڑھیں. عام طور پر ایک بات کہتا ہوں لطیفے کے لیے, لطیفے کے طور پر کہتا ہوں, عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے, وہ طاقت ذکر اللہ کی ہوتی ہے. جو بندے ذکر کے اندر مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان سے بہت زیادہ قوت عطا فرما دیتا ہے کہ جو ذکر میں مشغول نہیں رہتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ذکر کے اندر مشغول رہنے والے ہیں 80 سال 90 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان پر کوئی معذوری نہیں آتی. تو روح کی غذا بھی اور روح کے لیے مقویات بھی, ہم اس سے تو غافل ہو گئے اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے حق میں ہم نے یہ معاملہ کر دیا کہ جسمانی اعتبار سے جس قدر بھی ممکن ہے ہم سہولتیں فراہم کر دیتے ہیں, لیکن روحانی غذا کا اور روحانی تربیت کا مطلقاً ہمیں احساس ہے. صاحبو یہ امانت میں خیانت ہے. آدھی امانت ادا کی جائے اور آدھی ادا نہ کی جائے یہ خیانت کہلاتی ہے. روحانی تربیت کی طرف توجہ نہ ہو اور جسمانی تربیت پورے طریقے سے ہم کر لیں یہ خیانت ہے, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دریافت کرے گا. حدیث شریف میں آیا ہے الرجل رائن فی بیتہ والمسئول عن رعیتہ, مرد جو ہے وہ اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے قیامت میں سوال ہوگا ان کے بارے میں جو گھر میں رہتے تھے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ موضوع ہے تو بہت طویل لیکن میں نے مختصر انداز میں آپ کو اصولی طور پر باتیں بتا دی. ہر باپ کی ذمہ داری ہے اور اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کے اوپر کہ یہ امانت جو بصورت اولاد تم کو دی گئی ہے اس امانت کا حق ادا کرو. طریقے بھی بتا دیے ہیں اس کے. اسی طریقے سے زوجہ جیسی عظیم امانت اس کا بھی حق ادا کرو, جسمانی حق بھی ادا کرو اس کا جس کو حدیث میں بیان کیا, اور جو روحانی تربیت کی کمی اس کے اندر ہے وہ بھی کرو. یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری نہیں ہے شوہر کی کہ وہ لا کے شیطان کا چرخہ گھر کے اندر رکھ لے, وی سی آر اس کے اوپر لگا دے اور پھر اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اس کے سامنے بٹھا دے. یہ اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ تو اس نے ان کے عذاب جہنم کا انتظام کر دیا. جتنا گناہ معاذ اللہ ان دیکھنے والوں کو ہوگا اتنا ہی گناہ ہوگا اس لانے والے کو, اس باپ کو کہ جو گھر میں لے کر آیا, اتنا ہی گناہ اس کو. اگر 10 آدمی دیکھ رہے ہیں اس کے گھر میں, ان 10 کا گناہ بھی اس پر ہوگا اور لانے کا گناہ الگ ہوگا. معلوم نہیں ہماری یہاں کے کہاں خط چلی گئیں اور ہم اندھے کیوں بن گئے اس معاملے میں. اللہ اور رسول کی ہدایتوں اور اس کی تعلیمات کو فراموش کر کے ہم کدھر چلے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک امانت ہے. رہی زوجہ تو زوجہ کے لیے بھی امانتیں اللہ نے دی ہیں. ایک تو اولاد ہی امانت, جتنی اولاد ہے وہ اس کے حق میں بھی امانت کا درجہ رکھتی ہے, جس کی تفصیل میں نے کچھ تھوڑی سی عرض کر دی. اور اسی طریقے سے جو مال شوہر کا گھر کے اندر موجود ہے اس کی بھی وہ بھی امانت ہے زوجہ کے حق میں. اس کے اندر اس کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا خرچ کرنا جائز نہیں, اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, وہ حفاظت کرنے والی اپنی آبرو اور عصمت کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں. یہ اس کے لیے امانت بن گئی کہ اپنی عزت و آبرو جو اب شوہر کے پاس چلی گئی اس کی حفاظت کریں, اور اسی طریقے سے شوہر کا جو کچھ مال گھر کے اندر موجود ہے اس کی حفاظت کریں, کہ یہ امانت ہے. دیکھا آپ نے امانت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. اب کوئی فرد, کوئی بندہ مومن اس امانت کے بار سے سبک دوش نہیں, اس پر یہ امانت موجود ہے. اور بھی امانت کا مفہوم ہے اور آگے چلے گا, اس وقت تو بس اسی پر اکتفا کروں گا. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اللہ نے توفیق دی تو اور جو مفہوم اس کا ہے وہ آپ کے سامنے وضاحت سے عرض کرتا رہوں گا. اب تک چند چیزیں آئیں, اللہ تعالیٰ کے احکام امانت ہیں, حکومت کے اور حکمرانی کے جتنے عہدے اور منصب ہیں وہ امانت ہیں. اسی طریقے سے یہ جو ابھی میں نے عرض کیا, یعنی مرد کے حق میں بیوی اور اس کے بچے اور اپنی اولاد امانت ہے, زوجہ کے حق میں اس کی عزت و آبرو اور زوج کا مال اور اولاد یہ امانت ہے. یہ سب امانتیں اب تک آئی ہیں, کچھ اور امانتیں بھی باقی رہ گئیں جو قرآن و حدیث میں امانت کے ساتھ آئیں گے, کہ ان کو امانت قرار دیا ہے. انشاءاللہ ان کو بھی عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام امانتوں میں صحیح طریقے سے حق ادا کرنے والا بنا دیں, اور اللہ تعالی ہر قسم کی خیانت سے ہماری حفاظت فرمائیں, اور اللہ تعالی اپنے احکام پر عمل کرنے کی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو پوری پوری توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائیں. شیطان کے شر سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.